الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدام آزاد محرم الحرام کا یہ عظیم مہینہ عظیم شہادتوں کا ایک مہینہ ہے کہ جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہو رہے ہیں, اسی طرح سے 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھی ہیں کہ جو کہ شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں. اسی طرح سے جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کا جو آخری مہینہ ہے یعنی ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم سے پہلے کا مہینہ, اس میں بھی ہم دیکھیں کہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہے کہ جو کہ ہو رہی. ایک شہادتیں اصل میں ہوئی ہیں دین کے غلبے کے دوران, یعنی یہ 2 شہادتوں کا ایک تصور ذہن میں قائم کیجئے کہ ایک شہادتیں ہیں دین کے غلبے کے لیے اور کچھ شہادتیں ہوئی ہیں دین کے غلبے کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے. تو ایک شہادتوں کا سلسلہ ہے کہ جو کہ دین کے غلبے کے دوران وہ ہوئی کہ جو کہ مکے میں ہمیں بالکل ابتدا میں پہلی 2 شہادتیں ملتی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو کہ پہلی شہید خاتون ہے کہ جو کہ اسلام کے نام پر جن کا خون اسلام میں بہا اور کس طرح سے شرمگاہ پر نظر مار کر بدبخت ابو جہل نے ان کو شہید کیا, اسی طرح سے ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا ہی میں مکی دور ہے ان کی ایک شہادت ہے کہ جو کہ دین کے غلبے کے لیے ہوئی اور بڑی یعنی ایسی وہ شہادت ہے کہ جس سے رونگٹے تھی ایک بندہ مومن کے کھڑے ہوتے ہیں, ایمان بھی تازہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں نے دین کے غلبے کی خاطر کتنی بڑی بڑی قربانیاں کے جو کہ دی کہ دونوں ہاتھ وہ مختلف اونٹوں پر باندھے گئے تو پیر کو مختلف اونٹوں پر باندھ کر اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا کس طرح سے لاش کے برف سے جو ہے وہ اڑے ہوں گے. تو اسی طرح سے آپ سلسلہ غزوات میں دیکھیں تو بدر میں 14 اہل ایمان وہ شہادت کا رتبہ پا رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے. اسی طرح سے جو دوسرا مارکا ہے 3 ہجری میں شوال میں احد کا مارکا, اس میں تو 70 جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جو کہ شہید ہو رہے ہیں. چاہ کہ وہ وقت آ گیا کہ پھر جو نقشہ قرآن حکیم میں کھینچا جاتا ہے کہ وجال حق و داخل باطل ان الباطل کانا ذہو کا کہ وہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور 8 ہجری میں اندرون عرب وہ ایک عظیم انقلاب ہے ہمگیر انقلاب کے جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ برپا ہو گیا. ایک دوسری قسم کی شہادتیں وہ پھر شروع ہوئی ہیں کہ جب تکمیل انقلاب کے بعد جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی یعنی انقلاب دشمن طریقے جسے ہم کہتے ہیں تو ان کا راستہ روکنے کے لیے جو شہادتیں ہوئی ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں جیسے کہ شروع میں آپ کے سامنے بات رکھی کہ اقامت دین وہ ہو گیا تھا 8 ہجری میں, اب اس کے بعد اس اقامت دین کے تحفظ کے لیے جو جانیں دی گئیں یہ اصل میں ہے کہ چونکہ اس حقیقت کا ایک دوسرا رخ ہے یا دوسری تصویر ہے. باقی یہ کہ ان شہادتوں کے حوالے سے اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو آج انشاءاللہ موضوع بنیادی وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ اصل میں کیا ہے, قرآن حکیم شہادت کسے کہتا ہے, یہ شہادت کی اصطلاح قرآن حکیم میں کن معنوں میں آئی ہے, انشاءاللہ یہ آج ہم سب سے پہلے اس کو سمجھیں گے. اور پھر یہ کہ ایک تصور ہے محرم کے حوالے سے کہ یہ ایک غم کا مہینہ ہے, تو آیا یہ غم کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے, یہ انشاءاللہ آخر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلے قرآن حکیم کا جو فلسفہ شہادت ہے, شاید یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگی کہ شہادت کا لفظ جن معنوں میں کثرت کے ساتھ ہمارے ہاں مستعمل ہے, یعنی اللہ کی راہ میں جان وہ لگا دینا اپنی, یعنی لڑتے ہوئے جان دے دینا اللہ کی راہ میں, ان معنوں میں قرآن حکیم میں کہیں یہ لفظ شہادت کا وہ استعمال نہیں ہوا. یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونا یا اپنی جان دے دینا اس کے لیے ایک خاص اصطلاح ہے کہ جو کہ قرآن حکیم میں وہ لفظ قتل ہی ہے کہ جو کہ استعمال ہو. اب میں دو قرآن حکیم سے آپ کے سامنے مقامات ہے کہ جو کہ رکھ رہا ہوں کہ جس میں اللہ کی راہ میں جان دینے کے حوالے سے قتل کا لفظ ہے کہ جو کہ استعمال ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے, بڑی مشہور آیت ہے, آپ کے ذہن میں آ جائے گی, کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور دیکھو وہ لوگ کہ جو کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, مارے جائیں, وہ جان کی بازی جو ہے وہ لگا دیں, تو ہرگز انہیں مردہ مت کہنا, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے. اسی طرح سے اس سے ملتا جلتا مضمون ہے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 169 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, دیکھو ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ لوگ کہ جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں, بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں, زندہ رہتے ہی یرزقون, اور وہ اپنے رب کے پاس رزق ہیں کہ جو کہ پا رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کے حوالے سے ایک شدید خواہش تھی کہ جو کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جان دینے کے حوالے سے لفظ قتل ہی ہے کہ جو کہ استعمال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری یہ شدید خواہش ہے کہ ان اقتل فی سبیل اللہ, کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے, ثم احیا ثم احیا, پھر مجھے زندہ کیا جائے, ثم اقتل, پھر مجھے قتل کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر قتل کیا جائے. تو یہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بھی دہرانا ہے, یہ اصل میں وہ شدید خواہش تھی کہ جو کہ اللہ کے رسول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو کہ ہمارے اندر بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان کی بازی بھی ہے کہ جو کہ لگا دیں. اور حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں کہ اگر تو کسی شخص نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی یا اس کے دل میں یہ شہادت کی جو بھی تمنا ہے اللہ کی راہ میں جان دینے کی اگر وہ پیدا نہیں ہوئی تو وہ ایک درجے کے نفاق پر اس کی موت ہے کہ جو کہ اگر وہ آئے گی تو وہ آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, یہ دعا ہے کہ جو کہ کثرت سے ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت جو ہے وہ عطا فرما. تو بہرحال یہ اصل میں بنیادی بات کہ جو کہ ہم نے ابھی سمجھی ہے کہ یہ جو شہادت کا لفظ ہے, کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں قرآن کا فلسفہ شہادت, تو قرآن حکیم میں یہ شہادت کا لفظ وہ عام جو ہمارے ہاں مستعمل ہے اس کے معنی وہ اس میں استعمال نہیں ہوا, بلکہ اس کے لیے لفظ قتل ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ ہے شہادت کا وہ کن معنوں میں استعمال ہوا, اس کے حوالے سے چند میں ریفرنسز ہے کہ جو کہ آپ کو دے رہا ہوں, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے سب سے پہلے کہ جو شہادت کا لفظ ہے اگر ہم لغت میں اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہمیں ملیں گے حاضر ہونا, یعنی شہادت کے لغوی معنی ہے حاضر ہونا کے, اور ان معنوں میں بھی یہ لفظ ہے کہ جو کہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اگر آپ اس کا مطالعہ کریں کہ جس میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنے بیٹوں کو وہ ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے السلام سے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے کہ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کیا آخری وقت تھا، موت ان کو جو ہے وہ آ رہی تھی نظر کی کیفیت میں، وہ اپنے جو بھی صاحبزادے ہیں اپنے بیٹے ہیں ان کو وصیت کر رہے تھے کہ اس قال لبنی ہی، کہ جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو اس پر پھر بیٹوں کا جواب تھا کہ قالوا نعبد الہک، کہ اے ابجان ہم آپ کے جو بھی معبود ہے اللہ اسی کی عبادت کریں۔ دوبارہ یہ کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت شہداء تھے، کیا مطلب کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے، یہ اکثر میں ایک لٹرل میننگ ہے، ایک لغوی معنی ہے کہ جو کہ شہادت کے۔ اسی طرح سے اصطلاحی معنی میں جب یہ لفظ شہادت کا آتا ہے تو قرآن حکیم میں اس کے ایک معنی ہوتے ہیں مدد کرنے کے، مدد کرنا، شہادت کے معنی مدد کرنا۔ اور اسی اعتبار سے قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہے کہ اس میں یہ شہادت کا لفظ مدد کرنے کے معنی میں استعمال ہوا، اور وہ آپ کو موضوع یاد آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک چیلنج دیا قرآن حکیم کے حوالے سے کہ دیکھو اگر تمہیں اس قرآن کے حوالے سے کوئی شک ہے تو پھر یہ کہ اس جیسی کوئی ایک صورت جو ہے تم بنا کے دکھا دو، الفاظ کیا ہیں، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم اس قرآن کے حوالے سے کسی شک میں ہو، قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لا ریب فی، لیکن ہاں اگر تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن میں، مما نزلنا علی عبدنا، کہ جو کہ ہم نے اپنے بندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا، فاتو بصورت من مثلہ، تو بس لے آؤ پھر اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں، اور تم یہ کام اکیلا نہ کرو، ایک صورت بنانے کا تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے، اکیلا نہ کرو بلکہ تم پکار لو، بلا دو شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لہٰذا یہاں پر جو شہداء یا شہید یا شہادت کا لفظ آیا ہے وہ اصل میں مددگار کے ہونے کے اعتبار سے وہ آیا ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرے معنی ہیں اس شہادت کے وہ ہے اصل میں گواہی دینا، اور یہ تو آپ کے علم میں ہے، آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، تو اشہدو یہ بھی کیا ہے، شہادت سے ہی یہ لفظ ہے کہ جو کہ آیا۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے کہ جس میں الفاظ کیا ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے یہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے قرابت داروں کے خلاف جب کیوں نہ ہو، لہٰذا عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرتے۔ تو یہ شہادت کا لفظ قرآن حکیم میں تین معنوں میں ہم نے سمجھا، نمبر ایک کہ یہ لغوی معنوں میں حاضر ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا، اسی طرح سے اصطلاحی معنوں میں مدد کرنا، اس میں بھی ہم نے قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کی، اور اسی طرح سے تیسرے معنی ہے گواہی دینا، یہ اصل میں ہے کہ جو کہ سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے جب وہ بات آ گئی۔ اور چوتھی جو اصطلاح ہے یہ شہادت کی، وہ اصل میں ہے کہ جو کہ شہادت علی الناس کی، یہ اصطلاح ہے بڑی جان اصطلاح ہے، اور خاص یہ اصطلاح یہ فریضہ رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وہ ہمارے سامنے وہ رکھی ہے کہ جس کو ہم عام طور پر، یعنی شہادت علی الناس کی جو یہ جامع اصطلاح ہے، غاری اصطلاح ہے، اس کو ہم عام طور پر دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اصل میں اس کو پہچانتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں دو مقامات ہیں جو کہ شروع میں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، 143، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے اب تمہیں ایک بہترین امت ہے کہ جو کہ بنایا ہے، امت وسط، اس کو درمیانی امت بھی کہتے ہیں، اوسط، درمیان کو، اور بہترین، یعنی یہ اب ایک درمیانی امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عوام الناس کے درمیان اب یہ امت ہے کہ جو کہ لنک کا کام کرے، یہ درمیانی امت ہے، اللہ کے رسول سے احکامات لیے ہیں کس نے، امت نے، اور امت محمد، یعنی جس میں اور آپ بھی شامل، اور اب اس امت کا یہ کام ہے کہ عوام الناس یعنی آخر انسان تک اللہ کے اس دین کے احکامات کو پہنچانا، اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا تم بہترین امت ہو اور تم کرو گے کیا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، یہ بہترین امت تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر، یہ شہادت علی الناس کا جو بھی فریضہ ہے تم ادا کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ پھر رسول جو ہے وہ روز قیامت ان پر جو وہ گواہ ہو جائیں، کیونکہ وہاں پر بھی ایک گواہی ہے کہ جو کہ اجتماعی اعتبار سے جو معاصفہ ہوگا، ہر امت پر ایک رسول ہے کہ جو کہ کھڑے کیے جائیں گے، یہ بات ابھی آگے آ جائے گی۔ اسی طرح سے دوسرا مقام ہے سورہ حج کی آیت نمبر 48، کہ جس میں بڑے یعنی کیٹاگوریکل انداز ہے اور بڑا ایک جامع انداز ہے، حکم دیا جا رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، کہ جیسا کہ جہاد کا حق ہے، قوت ثواب ہو۔ اور دیکھو اس کام کے لیے کوئی فرشتے آسمان سے نہیں آئیں گے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہے جو کہ سنا ہے، یعنی اس امت میں اب جو بھی فرد شامل ہو گیا کلمہ پڑھ کر، اب یہ اس کی اصل میں ذمہ داری ہے، یہ کوشش اسٹرگل یعنی دین کے قیام کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کہ جیسا کہ جہاد کا حق ہے، خوش ثواب، اس کے لیے تمہیں اللہ نے چنا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے اس دین میں کوئی تنگی جب نہیں رکھی، یہ دین فطرت ہے، یعنی فطرت کے بالکل کلوز، یہ ایک شریعت کے احکامات ہیں کہ جو کہ تمہیں دیے جا رہے ہیں، کوئی برڈن نہیں ہے تم پر، کوئی بوجھ نہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا یہ راستہ بھی ہے، یعنی ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتا تھا اس پر وہ سرزیر ہو جاتے تھے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اس اللہ میں تمہارا نام ہے کہ جو کہ مسلمان رکھا، تمہاری اصل پہچان وہ مسلم کی حیثیت سے جو ہے وہ ہونی چاہیے، نہ کہ مسئلہ کی بنیاد پر۔ من قبل وفی حاضر، یعنی اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہ نام ہے کہ جو کہ فرما برداری کے اعتبار سے، مسلم کے معنی کیا ہوتے ہیں، ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا، حوالے کرنے والا اللہ کے۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو جہاد تمہیں کرنا ہے وہ کیوں کرنا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ تاکہ رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہو جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم گواہی قائم کر دو، حجت تمام کر دو لوگوں پر۔ یہ اصل میں ہے شہادت علی الناس کی خاص اصطلاح کے جو کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں بھی ہمارے سامنے جب وہ آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس شہادت علی الناس کی جو بھی ایک کٹھن ذمہ داری تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ادا کی ہے امت پر، تو وہ کیسے آپ نے ادا کی، کس کی طریقے سے لوگوں پر جو وہ حجت تمام کی؟ تو اس میں تین باتیں ہیں کہ جو کہ وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ دعوت کے ذریعے سے آپ نے یہ شہادت علی الناس، یعنی لوگوں کو دعوت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو بھی ایک ذمہ داری تھی، وہ آپ نے دعوت کے ذریعے سے اس کو ادا کیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ کے رسول سے ہی کہلوا دیا گیا کہ قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے میرا راستہ، اور وہ کیا ہے کہ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف جو وہ دعوت دیتا ہوں، یہ دعوت الی اللہ کا کام ہے کہ جو کہ میں کر رہا ہوں، علی بصیرت، بڑی ہوش مندی کے ساتھ، علی وجہ البصیرت، انا ومن تبعنی، میں خود بھی یہ کام کر رہا ہوں اور جو بھی میرے فالوورز ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی یہی کام ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ آیت اس پر یقین ہمارا ہو جائے، اگر تو ہم یہ کام کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مشن ہے اس میں ہم جڑے ہوں گے، تو یہ پھر اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ وہ میرے فالوور ہیں۔ تو یہ پہلی بات کہ اللہ کے رسول نے یہ دین کی دعوت پہنچانے کا جو بھی حق ہے وہ کیسے ادا کیا، دعوت کے ذریعے سے۔ دوسری بات، اور وہ ہے اصل میں یہ شہادت علی الناس کی جو بھی اصطلاح ہے، یہ فریضہ، وہ اپنے ذاتی کردار کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیش کیا حجت تمام کی کفار کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ تو نبوت سے پہلے آپ گزار چکے ہیں قریش مکہ کے درمیان، 2 سرٹیفکیٹ آپ آلریڈی جب وہ حاصل کر چکے ہیں، الصادق اور الامین کے، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور پھر یہ کہ نبوت کے بعد بھی اصل میں یہ جو بھی اعتراضات قریش مکہ کی طرف سے آئے ہیں وہ تو اصل میں ایک گھمنڈ اور ایک اپنی جو بھی عزمیت ہے اس کی وجہ سے ہیں، ورنہ کوئی انگلی اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایسے تھے اور ایسے تھے، معذرت نہیں۔ لہٰذا یہ کہ یہ وہ بات ہے کہ جو کہ ذات کردار کا ایک نمونہ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے داعی اللہ کہ جو کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اور یہ بات ہے کہ جو کہ سورہ حامی مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ بمن آحسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اس سے بہتر بات, اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف بلائے. اور داعی الی اللہ کی جو ایک پری ریکوزٹ ہے, یعنی بہت ہی پارٹ اینڈ پارسل اس کے ساتھ جو چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہے, وہ عمل صالحا, وہ اس دعوت پر خود بھی جو عمل کرنے والا, وہ ایک دعوت کا ایک نمونہ ہو کہ جو الفاظ وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ ادا کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام تمہیں کرنے, وہ اس پر خود بھی جو عمل کرنے والا. تو لہٰذا یہ کہ یہ شہادت الناس, دوسروں کو دین کی دعوت دینا, یہ آپ نے کام کیا ہے دعوت کے ذریعے سے, اور نمبر دو اپنے ذاتی کردار کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد جو تیسرا کام ہے, یعنی یہ شہادت الناس کا یہ یعنی تیسری جو بھی ایک کیفیت ہے وہ کیا تھی کہ آپ نے ایک اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے یہ کام ہے, یہ شہادت الناس کا, یعنی لوگوں پر اپنے قول و فعل کے ذریعے سے حجت تمام کرنا, یہ کام آپ نے اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے اکیلے نہیں کیا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اکیلے تو کھڑے ہوئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا کے پرچارک بن کر, لیکن پھر ہوا کیا ہے کہ اس حق پر جو بھی لبیک کہنے والے ہیں وہ صحابہ کرام وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں, آپ نے ان کو آرگنائز کیا ہے بیت سموتات کے ذریعے سے, انہیں ایک نظم میں جب وہ جکڑا ہے, ایک اجتماعیت ہے کہ جو کہ وجود میں آئی ہے, اور پھر اس پوری اجتماعیت نے اپنے ذاتی کردار کے ذریعے سے لوگوں پر وہ دعوت و تبلیغ اور شہادت اجناس کی ذمہ داری ادا کی. اور وہی بات ہے کہ 1000 کے مقابلے میں جب وہ 313 تھے بدر کے موقع پر, پہلا جو مارکا ہے اس میں تعداد کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں تھا, کہاں 1000 کیل کاٹوں سے لیس ایک لشکر کفار کو اور کہاں یہ نہتے 313. لیکن یہ کہ جو ایک پریشر تھا قریش پر, کفار پر, وہ پریشر تھا اصل میں ذاتی کردار کا, ایک روب ایک دبدبا تھا. وہ یہ 1000 کا لشکر دیکھ رہے تھے کہ سامنے جو 313 ہیں وہ عام نہیں ہیں, وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے تھے, یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہمارے معاشرے کی کریم تھی اصل میں اس زمانے, اور یہ کہ بڑا ایک اثر و رسوخ تھا ان کا, کوئی عام پرسنالٹی نہیں تھی. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں وہ ذاتی کردار ہے, یعنی اللہ کے رسول کا بھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر یہ کہ وہ آپ کی تیار کردہ آپ کی صحبت میں وہ پوری اجتماعیت, اس کے ذریعے سے آپ نے یہ کام ہے کہ جو کہ, اور پھر اس کے حوالے سے اسی شہادت الناس کے حوالے سے مکی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تکلیفیں جو کہ آپ نے اٹھائیں, اصل کام تو اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جماعت کا ہے. آج ہم اپنے اعمال دیکھیں تو جو ہے وہ رونا بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, لیکن اس شہادت الناس کی ذمہ داری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی آپ اندازہ کریں وہ لوگ کہ جو کہ آپ کو صادق الامین کہہ رہے ہیں نبوت سے پہلے, اب وہی نبوت کے بعد آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں, جادوگر کہہ رہے ہیں, سب سے بڑا جھوٹا. سورہ سواد میں الفاظ آتے ہیں ساحرون کذاب, ایک ہوتا ہے کاذب جھوٹا, ایک ہوتا ہے کذاب, یعنی سب سے بڑا جھوٹا. مجنون کہا گیا, پاگل جو ہے وہ کہا گیا ماں کر, تو کیسی تکلیف ہے کہ جو کہ ہوتی ہوگی. بہرحال اللہ کی طرف سے وہ مرم بھی رکھا جا رہا ہے, سورہ مزمل میں وہ الفاظ بھی آ گئے کہ وزویر علامہ یقولون وحجرہم حجرن جبیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر کہ جو کہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں, مجنون کہہ رہے ہیں, کہ کہنے سے آپ یہ نہیں ہو جائیں, آپ صبر کیجئے, اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ جب وہ علیحدہ ہوئی. اور پھر یہ کہ آپ نے اس شہادت الناس کی ذمہ داری کے لیے فاقوں سے بھی آپ گزرے ہیں, یہ تو پوری سیرت میں آپ پڑھیے نا کہ جو بھی آپ کا گھرانہ بھی ہے وہ امہات المومنین بھی ہیں, کئی کئی دنوں تک جو ہے وہ چولہا نہیں جل رہا ہے, فاقوں کی نوبت سے آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے. اور پھر یہ کہ اسی طرح سے وہ تشدد پھر آپ پر ہوا ہے کہ جہاں سے عین خانہ کعبہ میں جب آپ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں تو پیچھے سے بس ابو جہل نے آ کر جب وہ پھندا ڈال کر آپ کے گلے میں آپ کو بھیجا ہے, آپ بے ہوش ہو کے گرے ہیں, اور پھر کس طرح سے طائف کی ریتیلی زمین پر آپ کو گھسیٹا گیا جب آپ طائف گئے تھے, اور آپ کو لہو لہان کیا گیا, بدماشوں نے کس طرح سے تاس تاس کر آپ کے نالین مبارک پر پتھر مارے, اور پھر یہ کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر وہ غزوہ احد کا بھی مارکا آپ یاد کیجئے کہ کس طرح سے ایک بدبخت نے پتھر مارا ہے چھیڑ کر آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے, کس طرح سے ایک شخص نے کافر نے جو ہے وہ وار کیا ہے تلوار کا, آپ کے فوت کی جو دو کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار مبارک میں جو ہے وہ قبض ہو گئی, اور ایک صحابی ہیں کہ جو کہ اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو جو ہے نکالنا ہے کہ کوئی تکلیف جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ کہ یہ تکلیف ہیں, یہ تشدد اللہ کے رسول نے برداشت کیا. اسی طرح سے صحابہ کرام کے جو کہ آپ کے ساتھی ہیں اس اجتماعی جدوجہد میں, وہ بھی پیچھے نہیں. وہ واقعات تو جب بھی پڑھیں, کئی دفعہ آپ کے سامنے اس محفل میں رکھے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی حیثیت نہیں دنیاوی اعتبار سے, ایک حبشی غلام ہے, لیکن یہ کہ کس طرح سے امیہ بن خلف ہے کہ جو کہ بدبخت مار مار کے تھک رہا ہے, لیکن وہ احد ان احد کیسے نہیں تھک رہے. اسی طرح سے بڑے شریف لوہار ہیں قبا بن الارض رضی اللہ تعالیٰ, لوہار اسلام قبول کر لیا, سرداروں نے انہیں کی بھٹی سے انگارے نکالے, کہا کہ ننگی پیٹ لیٹ جاؤ, لیٹے اور وہ خود کہتے ہیں کہ انگاروں پر لیٹ کر میری کھال جو ہے وہ کمر کی کٹی ہے, چربی پگلی ہے, تو جا کے انگارے ٹھنڈے. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو آغاز میں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. برادر یہ کہ یہ وہ محنتیں ہیں کہ جو کہ ہوئی ہیں کس کام کے لیے. آپ خود سوچے نا, کیا ان ہستیوں کا کوئی دنیاوی کوئی معاملہ تھا, کوئی غرض تھی؟ نہیں, یہ خالص اللہ کی طرف سے جو بھی ایک ذمہ داری عائد کی گئی شہادت علی الناس کی, کہ تو تمہیں لوگوں پر حجت تمام کرنی ہے, لوگوں کو اویئر کرنا ہے اس آخرت سے پہلے پہلے کہ اس کی تیاری جو ہے وہ کرنا ہے. اور اس آخرت میں کیا ہوگا کہ ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی کوئی نیکی اور بدی ہوگی وہ تمہارے سامنے آئے گی اور اس کا تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا, اور اس حساب کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تمہیں تیاری کہاں کرنی؟ وہ اسی دنیا کی زندگی میں جو یہ چند ساتھ ہیں وہ کرنی, لہٰذا اس کے لیے اویئر کر رہے ہیں. طائف میں جو بھی آپ نے برداشت کیا, شیب ابی طالب میں جو بھی محسوری ہوئی ہے, 3 سال تک اب اندازہ کیجیے, بالکل سوشل بائیکاٹ. اور یہ کہ اتنا صحت کا معاملہ ہو گیا کہ چمڑا اور پتے ابال کر جائے وہ بچوں کے حلق میں ڈالے جا رہے ہیں, تو یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد. تو یہ پریشانیاں ہیں کہ جو کہ آپ پر لاحق ہوئی, اور پھر وہ وقت آیا ہے ان پریشانیوں سے گزر کر کے پھر آپ یعنی ہجرت کی ہے, اور پھر 8 ہجری میں جا کر وہ نقشہ آیا کہ جو کہ میں نے شروع میں فرمایا آپ کے سامنے رکھا کہ بجال حق و وداق الباطل ان الباطل کان حق, وہ حق آیا ہے اور پھر باطل مٹا ہے, اور پھر باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو حجت الوداع ہے آپ کا, اس میں تمام 1,23,24,000 کا جو بھی اجتماع تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے گواہی دی کہ اللہ حق بدلب تو کیا میں نے تم تک جو ہے وہ حق یا جو بھی یہ دین کی دعوتیں پہنچا دی. سب نے یونینیمس دی, سب نے کہا کہ آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا, حق کے نصیحت ادا کیا, ظلمات کے جتنے بھی پردے تھے وہ آپ نے صاف کیے. اور پھر آپ نے یہ ذمہ داری ہے اللہ کو گواہ بنا کر, یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ڈال دی کہ فل یبلغ شاہد الغیب. اب یہاں پر جو بھی موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے, یہ شہادت علی الناس کا فریضہ اب ہر امت کے فرض کو کہ جو بھی اللہ کو مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اب شامل ہو گیا, اب اس کی ذمہ داری اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے. لہٰذا یہ کہ یہ دین جب غالب ہو گیا اب اس کے بعد اس دین کے غلبے کے تحفظ کے لیے پھر یہ جانے ہیں کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے وہ جامع شہادت نوش ہے کہ جو کہ کیا کہ جس میں حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو وہ شہید ہو رہے ہیں, 10 محرم کو حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو رہے ہیں, 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو رہے ہیں. اب یہ کام تھا کہ جو کہ اللہ کے رسول ہمارے کاندھوں پر ڈال کے گئے تھے. اب یہاں سوال یہ ہے, ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنا کام نہیں کر رہے, بلکہ میں بخاری و مسلم کے حدیث آپ کے سامنے رکھوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھی اس کے یعنی حواری اور صحابی جو ہے وہ ہوتے تھے کہ جو کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے, ان کا ساتھ دیتے تھے, لیکن پھر ان انبیاء کے بعد کچھ ایسے ناخذ لوگ ہیں کہ جو کہ پیدا ہو گئے. کہ اب غور سے سنیے گا الفاظ کیا ہیں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے حدیث کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخذ لوگ ان کے وارث بنے کہ جو کہتے وہ ہیں کہ جو کہ کرتے نہیں, اور کرتے وہ ہیں کہ جس کا حکم ہی نہیں دیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے وہ ہیں کہ جو کہ کرتے نہیں, کال اور فیل کا تضاد, اور کرتے وہ ہیں اعمال کے جس کا حکم ہی نہیں ہے کہیں، نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ آثار جو ہے وہ صحابہ. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جو ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، جو ان سے دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا، اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں. لہٰذا یہ کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ اور کام ہیں کہ جو کہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو بھی بدعات کا ایک تمار ہے جو کہ محرم الحرام میں جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، حلیم ہے اور دوسری چیزیں ہیں، یہ قطعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں، حکم ہی نہیں. وہی الفاظ کہ جو کرتے ہوئے کہ جس کا حکم ہے. اور خاص طور پہ یہ محرم الحرام کا مہینہ کسی بھی اعتبار سے، اب یہ دوسری بات آ رہی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے یہ غم اور رنج کا مہینہ ہی نہیں، کہ جس کو یہ غم اور رنج کا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا جائے کسی بھی اعتبار سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی مہینہ بھی دین اسلام میں، اسلامی کیلنڈر میں، وہ دین لحاظ سے رنج اور غم کا مہینہ ہی نہیں. یہ جو یوم عاشورہ ہے 10 محرم کے جو کہ آج ہم اس میں ہیں، اس کی عظمت کا پہلو تو اس اعتبار سے ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور وہ کیا، اس کا کیا پس منظر ہے کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود ہیں جو کہ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس دن اصل میں یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کر رہے تھے. اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی، اس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ افضال ہیں، لہٰذا ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. اور مسند احمد میں پھر آپ نے کہ یہ اضافہ فرمایا، صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ کہیں یہود سے مشابہت نہ ہو جائے. لہٰذا یہ کہ ہم 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ ملائیں گے یا 11 کا جو ہے وہ ملائیں گے، تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے. تو آپ نے یہ دو روزے ہیں کہ جو کہ رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا، خاص طور پر 10 کا تو ہے ہی نہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ، اور خاص طور پر جو اس کا تعلق وہ خانہ کربلا سے جوڑا جاتا ہے، تو اس کی اہمیت وہ خانہ کربلا کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہ جو خانہ کربلا ہے یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50-60 سال کے بعد یہ واقعہ ہے کہ جو کہ بولا ہے. لہٰذا اس 10 محرم کی، اس عاشورہ کی جو اہمیت ہے وہ اس روزے کے اعتبار سے ہے کہ جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ویسے یہ اچھی طرح سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے دین میں اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی عظیم شہادتیں ہوئیں اس میں یہ غم بنایا جا رہا ہے، تو یہ جو شہادت کا معاملہ ہے دین اسلام میں، یہ کوئی رنج اور غم کی کیفیت نہیں، یہ معاملہ نہیں، بلکہ یہ کہ یہ ایک بندے مومن کے لیے یہ تو شہادت کا رتبہ، یہ تو ایک فوز و فلاح کا ایک بلند ترین مقام ہے کہ جس کی تمنا خود انبیاء کرام ہیں کہ جو کہ کر رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی خواہش ہے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، بار بار آپ نے یہ خواہش ہے. لہٰذا یہ کہ یہ اللہ کی راہ میں جان دینا، شہادت کا رتبہ پانا، یہ تو ایک بہت ہی بلند اور فوز و فلاح کا مقام ہے، یہ کوئی رنج کی کیفیت ہے ہی نہیں. اور حدیث میں تو الفاظ آتے ہیں کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو تو وہ تو ایک نفاق کی حالت میں ہے کہ جو کہ مرے. اور دیکھیے اگر تو یہ شہادت کسی رنج و غم کا کوئی پہلو اس میں آپ تلاش کریں تو آپ کو سوچئے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بھی شہادت ہے کہ جن کا تذکرہ ابھی آغاز میں آیا کہ کس طرح سے بالکل ابتدائی دور ہے مکے کا اور شرمگاہ پر نیزہ مار کر ابو جہل جو ہے وہ شہید کر رہا ہے، پہلی شہید خاتون ہے کہ جن کا خون بہا اسلام کے نام. تو اگر تو ماتم بنانا ہے یا غم کرنا ہے تو وہ ان کی شہادت کو منایا جانا تھا، لیکن کوئی ہمیں ملتا ہے؟ اسی طرح سے ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو شہادت ہے تو ایک عام، ایک معصوم جو بھی رکھنے والا دل ہے وہ تو دہل گیا ان کی، یعنی کس طرح سے ان کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، 4 مختلف فوٹوں پر باندھ کر ان کو دوڑایا گیا ہے اور کس طرح سے لاش کے جو ہے وہ برسے ہونے چاہیے. اگر غم کا دن ہوتا تو پھر وہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منانا چاہیے. اسی طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی بنیاد پر، قرابت کی بنیاد پر اگر کوئی شہادت کا دن رنج و غم کا کوئی پہلو رکھتا تو حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ کے سگے چچا ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کب شہید ہو رہے ہیں؟ احد کے مقام پر سن 3 ہجری میں شوال. اور آپ کا جب لاشا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے, مسلح کیا گیا لاش, بے حرمتی کی گئی, اور آپ کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو رہے ہیں کہ آج تو حضرت حمزہ پر کوئی رونے والا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ. لہٰذا یہ کہ اگر تو کوئی قرابت کے اعتبار سے کوئی شہادت, یہ کوئی رنج و غم کا معاملہ ہوتا تو پھر حضرت حمزہ کی شہادت وہ زیادہ دل مستحق تھا کہ اس پر جو ہے وہ غم منایا جاتا. پھر دیکھیے کہ حضرت زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت جعفر سیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن رباح ہیں رضی اللہ تعالیٰ, حضرت موسیٰ بن عمیر ہیں نوجوانوں کے آئیڈیل, یہ بھی احد میں جب وہ شہید ہو رہے ہیں. کتنے عظیم 259 صحابہ کرام آپ کے جانثار ساتھی ہیں کہ جو کہ اس شہادت کے مرتبے سے فائز ہوئے, لیکن کوئی دل وہ ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی شوق کا معاملہ ہو اور اس میں جو ہے وہ غم کی کیفیت جس طرح سے منائی جا رہی. پھر جہاں حضرت, تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے رہا ہوں, آخری بات ہے کہ پھر جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے, وہاں آپ کے نانا کون, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا. کیا یہ غم کا سال نہیں ہونا چاہیے؟ کتنی حدیم ہستی ہے کہ جو کہ اس مہینے میں جب ہو گئی. پھر حضرت, اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی مقدس ہستیاں ہیں کہ جو کہ آپ دیدہ ہوئی. پھر اسی شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ آپ کے سگے چچا شہید ہو رہے ہیں, 70 صحابہ کرام ذی القدر وہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہی یعنی 70 گھر جو وہ اجڑ گئے, 70 شہداء کی بیویاں جو ہے وہ بیوہ ہوئی ہیں, لیکن یہ کہ یہی وہ یعنی پوری مدینے کی جو بھی ایک بستی ہے وہ سوگوار ہوئی, 70 جو بھی صحابہ کرام وہ شہید. لیکن یہی شوال کا مہینہ ہے ان تمام شہادتوں کے باوجود, یہ شوال کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کیا مناتے ہیں, عید الفطر ہے کہ جو کہ آپ مناتے ہیں, خوشی کا دن ہے کہ جو کہ مناتے ہیں, اس میں شادیاں بھی ہیں کہ جو کہ ہو رہی ہیں. تو اگر کوئی غم کی بات یہ شہادت ہوتی دین اسلام میں, تو پھر یہ 70 شہدا پر جو وہ غم ہے کہ جو کہ منانا چاہیے. لیکن یہ کہ یہ اصل میں ایک بہت ہی بلند مرتبہ ہے. قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ہرگز مت کہنا کہ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں وہ شہید ہو جائے کہ وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں کہ جو کہ اور تم اس سے شعور نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں دین اسلام, اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان اعمال کو کرنے, اور جو ہم سے کہیں نہیں گئے, یہ حلیم بتانا ہے. آپ دیکھیے حلیم یہاں کھڑے ہو کر تو بعض و نصیحت تو بڑی آسان ہے کہ بھئی یہ حرام ہے یہ حرام ہے, ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے, بدعات ہے, اس کا کوئی تصور نہیں دینے کا. لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ ہم پھر اس عمل کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. کوئی ہمارے گھر پر حلیم لے کر آ رہا ہے, ہم بڑے یعنی سفر سے اس کو لے رہے ہوتے ہیں, کھا بھی رہے ہوتے, مزے سے کھا رہے ہوتے, بھائی حرام ہے یہ, کیوں اس دن پر جو ہے یہ کام کیے جا رہے ہیں, کیوں دن یہ اس کو مخصوص کیا جا رہا ہے, آپ نے شرک کیا نا اللہ تعالیٰ. اور قرآن حکیم میں تو کئی مقامات پر پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ جو یعنی جس چیز پر نام لیا گیا ہو, چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا گیا ہو, لیکن یہ کہ دن کو مخصوص کر دینا یہ بھی اصل میں کیا ہے, اس میں شرک کا پہلو شامل ہے. دیکھیے بکری جو ہے وہ فی نفسہ حلال ہے, لیکن آپ نے اس بکری کو کہ جو کہ حلال ہے فی نفسہ, کسی مزار پر لے جا کر, کسی بت کے جو ہے اس پر لے جا کر جو ہے وہ آپ نے استحان پر لے جا کر ذبح کر دیا, تو یہ بھی اصل میں کیا ہوگا, وہ چیز صحیح نہیں رہی, حرام ہو گئی, شرک ہمیں نے جو ہے وہ شامل ہو. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. جو پس منظر آپ کے سامنے رکھا وہ عظیم قربانیاں دینے کے لیے ہم تیار نہیں, کہتے وہ ہیں کہ جو کہ کرتے نہیں, اور کرتے وہ ہیں کہ جس کا حکم جو ہے وہ نہیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام بدعات سے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مشن ہے کہ جس کی یعنی حفاظت کے لیے وہ عظیم شہادت سے صحابہ کرام کی ہوئی ہیں رضوان اللہ اجمعین, کسی درجے میں ان کا ہمیں اس مشن میں ساتھ دینے اور شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.